मंगल 3 जनवरी के सैरबीन के साथ शफीना की जामई का सलाम। तुर्की में न्यू ईयर ईव पर नाइट क्लब पर हमला करके दर्जनों को हलाक करने वाले की शनाख्त हो गई।
हमलावर का ताल्लुक किर्गिजिस्तान से है जो वस्त एशिया का मुल्क है। इनकी अहलिया का ये कहना है कि ये लोग नवंबर में तुर्की आए थे।
तुर्की में इस हमलावर के रवाबित का तज्जिया और तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। तुर्की में पुलिस ने इस्तांबुल के नाइट क्लब पर हमला करने और 39 अफराद को हलाक करने वाले मुश्तबा शख्स की तलाश के अमल में तेजी लाते हुए छापे मारकर 12 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तुर्क पुलिस की जानिब से मुश्तबा शख्स की नई तस्वीर भी जारी की गई है। तफसीलात बता रहे हैं जिशान सफर।
तुर्क मीडिया ने पुलिस ज़राए के हवाले से बताया कि मुश्तबा शख्स का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान से हो सकता है। तुर्की के नायब वज़ीर-ए-आज़म नुमान कुर्तुलमिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि तफ्तीशकारों को उंगलियों के निशानात और चंद दीगर सबूत मिले हैं। शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने इस हमले में मुलव्वस होने का दावा किया था, जिसके बाद तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यिल्दिरिम ने आलमी रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुर्की दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में तन्हा है। इत्तला'आत के मुताबिक मुबीना हमलावर ने नवंबर में अपनी बीवी और दो बच्चों के हमरा तुर्की का सफर किया था, जबकि पुलिस ने इनके खानदान को गिरफ्तार कर लिया है।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब की पुलिस ने साबिक गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शान तासीर के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जाम के तहत दर्ज की गए मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूबे पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शान तासीर की क्रिसमस के मौके पर शेयर की गई वीडियो का हवाला देते हुए लाहौर के इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन में तौहीन मजहब के कानून के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब बीबीसी से बात करते हुए शान तासीर ने कहा कि वो एक तवील अरसे से इन कवानीन के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि इस वीडियो के बाद इतना शदीद रद्दअमल सामने आएगा। सऊदी अरब में कई दर्जन ऐसे गैर मुल्की मुलाजमीन को कैद और कोड़ों की सजा सुनाई गई है जिन्होंने गुज़िश्ता बरस तामीराती कंपनी बिन लादिन ग्रुप और सऊदी ओगर की जानिब से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। खबर इदारे AFP के मुताबिक मक्का की एक अदालत ने 49 ऐसे मजदूरों को कैद और कोड़ों की सजा सुनाई है। तनख्वाह की अदम अदायगी पर एहतजाज करने की पादाश में सजा पाने वाले वर्कर्स की कौमियत को मख्फी रखा गया है। सऊदी अरब के अलवतन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ एहतजाजी मजदूरों को 4 माह कैद और 300 कोड़ों की सजा सुनाई गई है, जबकि कुछ को बदमनी को हवा देने के इल्जाम में 1.5 माह कैद की सजा सुनाई गई है। इंडिया में नए साल की तकरीबात के दौरान बेंगलोर में जिंसी तौर पर हरासा होने की शिकायत करने वाली खवातीन को मुरीद इल्ज़ाम ठहराने के बाद इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा को शदीद तनकीद का सामना है। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि उन खवातीन ने मगरबी तर्ज के कपड़े पहने हुए थे और उनके तौर तरीके मगरबी थे। जिंसी हमलों की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात तो हो जाते हैं। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला के तबसरे पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है और इस बयान को गैर जिम्मेदाराना कहा गया है। मीडिया में सामने आने वाली तस्वीर में बेंगलोर में साले नौ की तकरीबात में खवातीन को रोते हुए और पुलिस वालों को उन्हें बचाते हुए देखा जा सकता है। ईरान में तालिब इल्म रहनुमा आरिश सादिकी की अहलिया जमानत पे रिहा हो गई हैं। आरिश सादिकी गुज़िश्ता 71 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अब उनकी अहलिया गुलरुख जिन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी रिहा हो गई हैं। आरिश सादिकी मुल्क के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडे के इल्जाम में 19 साल कैद की सजा काट रहे हैं, ताहम वो इन इल्जाम की सेहत से इनकार करते हैं। उन्होंने अपनी अहलिया गुलरुख इब्राहिमी के साथ मिलकर संगसारी की सजा के खिलाफ एक कहानी लिखी थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। अहलिया की रिहाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पीर के रोज सैकड़ों लोगों ने तेहरान की एविन जेल की तरफ मार्च करके दोनों मियां बीवी से इजहार यकजहती किया था। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पे अपने एक ट्वीट में शुमाली कोरिया के बैनुल बरे आजमी जौहरी मिसाइल बनाने के दावे को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात उबैद मलिक से।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ताहम उनके ट्वीट से ये बात वाजे नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के जौहरी मिसाइल के निजाम की सलाहियत पर शक का इजहार कर रहे थे या वो इसको रोकने का कोई कदम उठाएंगे। नो मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट के जरिए शुमाली कोरिया के इत्तेहादी चीन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो शुमाली कोरिया को रोकने में नाकाम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि चीन अमरीका से यकतरफा तजारत करके पैसे कमा रहा है, लेकिन शुमाली कोरिया के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा। बहुत खूब।
شام کے باغی گروہوں نے رواں ماہ روس اور ترکی کی کوششوں سے ہونے والے امن مذاکرات کے لیے کی جانے والی تمام تر تیاریوں میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شام کے باغی گروہوں کی جانب سے پیر کے روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مسلسل فائرنگ اور بڑے پیمانے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ بیان کے مطابق کیونکہ خلاف ورزیاں جاری ہیں، اس لیے باغی گروہ نے آستانہ مذاکرات سے جڑی تمام بات چیت کے عمل کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر ڈالیں۔ ترکی میں سال نو کے موقع پر نائٹ کلب پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور کی تلاش کا کام ہنوز جاری ہے۔ تفتیش کار حملہ آور کے انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور کا تعلق وسط ایشیا کی ریاست کرغستان سے ہے، جبکہ ترک وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں پر داعش کے خلاف جنگ میں ترکی کی مدد نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ، فرد جاوید کی زبانی۔
استنبول کے نائٹ کلب میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس نے اب تک 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ مبینہ حملہ آور کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی کے شہر استنبول میں رینا نائٹ کلب پر حملے میں غیر ملکیوں سمیت 39 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک مسلح شخص نے سال نو کی تقریبات کے دوران نائٹ کلب میں داخل ہو کر فائرنگ شروع کی، اور پھر فائرنگ سے پھیلنے والی افراتفری کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے میں ملوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حملہ ترکی کی شام میں ان کے خلاف کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے عالمی رہنماؤں پر دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے ناکافی اقدامات کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم بن علی یلدرم نے اپنی سیاسی جماعت کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں تنہا ہے۔ ترک وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ شامی کرد باغیوں کو اسلحے کی فراہمی بند کر دے گا۔
آج ہمارے آپریشن یوفریٹیز کا 133واں دن ہے۔ اب تک کی کاروائیوں میں 1270 عسکریت پسندوں کو ختم کیا گیا ہے۔ پکڑے جانے والوں کو شامل کریں تو کل تعداد 1500 سے زائد ہے۔ دنیا میں ہر وقت داعش کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سوتے جاگتے داعش کی بات کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے جیسے ساری دنیا داعش کے خلاف لڑ رہی ہے، لیکن دراصل صرف ترکی ہی ہے جو داعش کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔
ترک ذرائع ابلاغ نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملہ آور کا تعلق مبینہ طور پر وسطی ایشیا سے ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم نومان کورتولمش نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ تفتیش کاروں کے انگلیوں کے نشانات اور چند دیگر ثبوت ملے ہیں، جن کی روشنی میں جلد حملے کے ذمہ دار کی شناخت ہو جائے گی۔
8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انگلیوں کے نشانات اور دہشت گرد کے ظاہری حلیے کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ اگلا قدم انہیں جلد از جلد شناخت کرنا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ نہ صرف ہم دہشت گرد کو شناخت کر لیں گے، بلکہ ان لوگوں کو بھی جن سے ان کے روابط رہے اور جن لوگوں نے انہیں کلب کے اندر اور باہر مدد فراہم کی۔
اطلاعات کے مطابق مبینہ حملہ آور نے نومبر میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ہمراہ ترکی کا سفر کیا تھا، جبکہ اب پولیس نے اس کے خاندان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق مسلح حملہ آور نے حملے کے دوران 7 منٹ میں 180 گولیاں چلائیں۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اس شخص کا تعلق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے اس سیل سے تو نہیں جس نے جون میں اتاترک ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ حملہ شام میں جاری ترک کارروائیوں کے خلاف ایک پیغام ہے، مگر شام میں کارروائیاں متاثر نہیں ہوں گی۔ واضح رہے کہ ترکی نے گزشتہ برس اگست میں شام کے شمالی قصبے الباب میں دولت اسلامیہ اور کرد باغیوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔
یہ تھا صورتحال کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ کا احوال جو آپ کے لیے فرج جاوید نے پیش کیا۔ ترکی میں اس جان لیوا حملے کے ذمہ دار ترک انتظامیہ کے بقول کرغستانی باشندے سے متعلق تفصیل اور تحقیقات سے متعلق تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں نے استنبول میں بی بی سی کے ہمارے سابق ساتھی اور اب ترکی کے سرکاری ریڈیو ٹی آر سے وابستہ صحافی احمد رضا سے بات کی۔ تازہ صورتحال جاننی چاہیے۔
جی شفیع، ترکی کی پولیس جس دن یہ حملہ ہوا نئے سال کی آمد کے موقع پر اتوار کی صبح ٹھیک 1:15 کے قریب، اس کے بعد سے حملہ آور کی تلاش میں مصروف ہے اب، اور حملہ آور کے بارے میں آج اہم معلومات سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا ہے، اور اہلیہ سے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق حملہ آور کے 2 بچے ہیں، ان کا تعلق کرغزستان سے ہے جو وسطی ایشیا کا ملک ہے آپ جانتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ نومبر میں ترکی آئے تھے اور ان کے شوہر کام کاج یہاں ڈھونڈ رہے تھے روزی روٹی کے لیے۔ پولیس نے حملہ آور کی تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کی ہیں، جس میں سے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ استنبول کا جو مقبول ترین مقام ہے تقسیم اسکوائر، وہاں پہ اپنی سیلفی بنا رہے ہیں۔ تو اب تک تفتیش کا دائرہ تیزی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حملہ آور کے گرد تنگ ہو رہا ہے، اور پولیس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حملہ آور کی گرفتاری کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔
احمد رضا، نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ماضی میں ہونے والے بعض حملوں سے ملتا جلتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، ان کا اشارہ کون سے حملوں کی طرف تھا؟
ماضی میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال میں ترکی میں کئی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جس میں بم حملے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ ترکی کے جنوبی علاقے میں چند ماہ پہلے ایک شادی کی تقریب میں بم حملہ ہوا تھا، جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ استنبول کے ایئرپورٹ پر پچھلے سال جون میں ایک منظم حملہ ہوا تھا، جس میں حملہ آوروں نے پھر سے عام شہریوں کو، سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا تھا، کافی لوگوں کی جان لی تھی۔ پھر رینا کلب نامی اس عمارت پہ جو 3 دن پہلے حملہ ہوا، اس سے چند ہفتے پہلے ہی استنبول کی ایک بہت ہی مشہور بشکتاش فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر 2 حملہ آوروں نے بم حملے کیے تھے، اس میں کافی لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ مطلب ترکی کو دہشت گردی کے ایک بڑے خطرے کا سامنا تو ہے، اور اس میں سے کئی حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔
ہمارے رضا، اطلاعات یہ ہیں کہ تفتیش اور تحقیق میں انٹرپول کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس سلسلے میں کچھ معلومات ہیں؟
جی، کل یہ اطلاعات آئی تھی کہ انٹرپول نے ترکی کو پیشکش کی ہے کہ حملہ آور کی گرفتاری کے لیے وہ جو بھی مدد کر سکیں اس کے لیے وہ ترکی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ حملہ آور چونکہ مفرور تھا اور ابھی ہے، اور پولیس اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے، تو یہ خدشہ موجود تھا کہ وہ ممکن ہے کہ ترکی سے نکل کے کسی اور ملک میں نہ داخل ہو جائے۔ اور جس انداز میں اس نے حملہ کیا، اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جس بے رحمی سے اس نے معصوم لوگوں پہ گولیاں برسائیں، جس طرح وہ کلب کے باہر آ کے اس نے سیکیورٹی گارڈ اور پولیس والے کو مارا، پھر اندر گھس کے لوگوں پہ گولیاں برسائیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاصا تربیت یافتہ اور صفاق دہشت گرد ہے، اور یہ خدشہ موجود رہا ہے کہ جب تک وہ مفرور ہے تب تک وہ کہیں کوئی دوسرا حملہ نہ کر دے، اسی لیے پولیس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے۔
ترک سرکاری ریڈیو آر ٹی سے وابستہ یہ تھے صحافی استنبول سے احمد رضا۔ ترکی میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے اعتراف والے حملے اور اس کے مضبرات پر میں نے صحافی اور تجزیہ کار اور مصنف امریکہ میں مقیم عارف جمال سے بات کی۔ باور کرایا کہ استنبول میں پولیس نے کہا ہے کہ حملہ آور کا تعلق وسطی ایشیا میں ریاست کرغستان سے تھا، اور پھر پوچھا کہ شام کی جنگ کے دوران سابق سوویت یونین کی ایسی کون سی ریاستیں تھیں جہاں سے شدت پسند شام کا رخ کر رہے تھے؟
سوویت یونین میں، جو پرانا سوویت یونین ہے، اس میں بہت ساری مسلمان ریاستیں بھی تھیں جو علیحدہ ہو گئیں، مگر ان کے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تعلقات رشیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور ان میں جو بارڈرز ہیں ان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو انٹرنیشنل بارڈرز کی ہوتی ہے، تو وہ مسلمان ریاستوں سے لوگ رشیا میں بہت آتے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رشیا کے اندر خود بھی بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے، اور ان میں سے تمام جو کمیونٹیز اور پاپولیشنز کے جگہ ہیں، جیسے تاتارستان ہے، وہ کافی ریڈیکلائز ہوئی ہیں پچھلے 10-12 سال میں، اور تمام جگہوں سے اسلامک اسٹیٹ کو اپنے ریکروٹس ملے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ نہیں تھی بلکہ بہت ساری جگہ تھیں جہاں سے وہ اسلامک اسٹیٹ میں گئے اور وہاں پر مختلف محاذوں میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ اسلامک اسٹیٹ کی جو دوسری بڑی زبان ہے عربک کے بعد وہ رشین بن گئی۔
اچھا، تو کیا کہیں گے عارف جماعت صاحب، شام کی جنگ میں ان لوگوں کا اور ان گروپس کا مقام ہے کیا، پوزیشن کیا تھی؟ کیا یہ داعش میں شامل ہو گئے تھے یا پھر الگ گروپ کی شکل میں یہ لوگ لڑ رہے تھے؟
جی، جہاں تک اویلیبل ایویڈنس کا اور علم کا تعلق ہے، ان میں اکثریت جو تھی وہ داعش میں باقاعدہ شامل تھی اور بڑے بڑے عہدوں پر شامل تھی۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو سوویت یونین تھا اس میں جو دوسری ریاستیں تھیں ان کی بھی سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ رشین ہے، اور یہ کہنا کہ زیادہ لوگ کہاں سے گئے رشین سپیکنگ یہ اس وقت مشکل ہے، مگر یہ ایک فیکٹ نون ہے کہ یہ سب سے بڑا چنک تھا رشین سپیکنگ لوگوں کا آفٹر عربک سپیکنگ جو ہے ممبرس کے۔
اور جو بات ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بے شمار چیچن جنگجوؤں نے ترکی میں اپنا اڈا بیس بنایا ہوا تھا، استنبول سے شام آتے جاتے رہتے تھے یہ لوگ، کیا ترک حکام کو اس کا علم نہیں تھا یا نہیں ہوا ہوگا؟
جی، یہ درست ہے کہ بہت سارے جو رشین اور سوویت مجاہدین تھے وہ ترکی میں اپنا بیس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور چیچن خاص طور پر ان میں نمایاں تھے، اور ترک حکام کو بالکل ان کا پتہ تھا۔ مگر دیکھیے، ترک حکام جو ہیں آئسس کو ایک وقت پر، بلکہ ابھی بھی ایک لیول پر وہ سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ جو داعش یا آئسس ہے وہ ترکی کے جو مخالفین ہیں کردستان میں ان کے خلاف لڑتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب کیوٹک اور کمپلیکس ریلیشن شپ ہے کہ ایک طرف آپ لڑ رہے ہیں دوسری طرف ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
تو آپ چیچن کو لے لیں، ازبک کو لے لیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے متعدد جو جنگجو ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ روس کا اتحادی دراصل ان کا دشمن ہے۔ روس کے خلاف ان کے جذبات کو مغربی اتحاد نے کس طرح سے استعمال کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے؟
جی، مغربی اتحاد بھی جو ہے ان کو کافی حد تک سپورٹ کرتا رہا، جیسے سیریا میں ہم نے دیکھا کہ اسد رجیم کو کے خلاف جو جنگجو لڑ رہے تھے ان کو مغرب کی طرف سے کسی نہ کسی لیول پر سپورٹ ملتی رہی، کیونکہ مغرب خود اپنی فوجیں جو ہیں وہ وہاں پر بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسد کو ہٹانا بھی چاہتا تھا۔ یہ جو کہنا کہ میرے دشمن کا دشمن دشمن ہے اور میرے دوست کا دوست ہے، یہ اتنا زیادہ کمپلیکس ہے اس سچویشن میں کہ کبھی آپ کا وہ دوست جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے، کبھی دشمن بن جاتا ہے، اور اس جنگ میں جو داعش ہے اس میں مغرب اور مشرق کے دونوں نے کسی نہ کسی جنگجو مسلمان گروپ کو سپورٹ کیا ہے، اور کچھ لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پے بیک کا وقت ہے، اور جو یہ اب سچویشن ہے کہ جن کو آپ اتحادی سمجھ رہے ہیں وہی آپ کو واپس آ کے کاٹ رہے ہیں۔
تو کیا ایسا بھی ہے کہ ترکی کے اندر اس نوعیت کے حملوں کی ذمہ داری دراصل اب انہی سینٹرل ایشین جنگجوؤں کو سونپ دی گئی ہے؟
جی بالکل، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ یہ جو حملہ ہے، پہلے بھی اسلامک اسٹیٹ نے ملوث رہی ہے کچھ حملوں میں، کہا جاتا تھا کہ یہ حملہ بھی اسلامک اسٹیٹ نے کیا ہے، وہ بھی حملہ اسلامک اسٹیٹ نے کیا ہے، مگر کبھی اسلامک اسٹیٹ نے پہلے ذمہ داری نہیں قبول کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے اب آئندہ کچھ مہینوں میں یا سالوں میں بہت سارے اور حملے اس طرح کے ہوں گے، نہ صرف ترکی میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی مغرب کے، اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے گی، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اور ترکی کا جو وہ تھا ایک الائنس ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ رہا ہے۔
تو اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ یہ لوگ آسانی سے ترکی کے راستے یورپ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیا ایسا ہے؟
جی، ترکی کا ایک حصہ یورپ میں ہے، اور اگر آپ ترکی میں ہیں تو وہاں سے یورپ کے مین لینڈ یورپ میں جانا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی سرحد پار کرنے کا مسئلہ ہوگا، اس کے بعد کہیں سرحد رہتی ہی نہیں ہے. ہاں، ان ملکوں میں جو نیچرل انٹرنیشنل بارڈرز رکھتے ہیں، جیسے آئس لینڈ ہے، چھوٹا سا ملک ہے، یا گریٹ بریٹن ہے، ان ملکوں میں، برطانیہ میں، آئرلینڈ میں، آئس لینڈ میں جانا ذرا مشکل ہوگا، ورنہ دوسرے ملکوں میں بالکل مشکل نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ جو جرمنی میں حملہ ہوا تھا، اس کا بندہ حملے کے فوراً بعد پورے فرانس سے گزرا اور اٹلی میں وہ کسی اور چکر میں مارا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہی بندہ تھا جس نے جرمنی میں ٹیررزم کیا تھا. تو اگر ترکی میں اگر ایک ٹیررسٹ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہوگا کہ مین لینڈ یورپ میں کہیں بھی جا کے وہ حملہ کر سکے.
امریکہ سے یہ تھے مصنف، صحافی اور تجزیہ کار مسٹر عارف جمال، اور اسی پر ترکی میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے اطراف والے حملے جو نیو ایئرز ایف پر ہوا، درجنوں کی ہلاکت ہوئی اور اس پہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ابھی خطے میں ہی ٹھہرے. دوسرا موضوع بھی خاصا اہم ہے. شام میں متعدد باغی گروہوں نے حکومت پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے قازقستان میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کے لیے ہونے والی بات چیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. مذاکرات کا اہتمام روس کی کوششوں سے ہو رہا تھا، اور یہ قازقستان کے شہر آستانہ میں اسی ماہ متوقع تھیں، یا کہیے کہ ہیں. شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
مختلف باغی گروہوں کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے 4 روز پرانے سیز فائر پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. تاہم حکومت اور اس کی ایرانی حمایت یافتہ اتحادی حزب اللہ مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. خاص طور پر دمشق کے شمال مغرب میں وادی باردا پر حکومت کے حملے جاری ہیں. یہ علاقہ باغیوں کے زیر تسلط ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو جنگ بندی ختم کر دی جائے گی. صدر بشار الاسد کی حکومت کا موقف ہے کہ وادی باردا میں جبہت الفتح الشام نامی جہادی گروہ کی موجودگی کے باعث یہ علاقہ جنگ بندی سمجھوتے کا حصہ نہیں ہے، تاہم باغی اس موقف سے متفق نہیں. وادی باردا میں موجود دریا دمشق شہر کے لاکھوں مکینوں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ ہے، جو فضائی حملوں اور مسلسل بمباری کے باعث بہت حد تک تباہ ہو چکا ہے. حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ باغی اس پانی کو ڈیزل سے آلودہ کر رہے ہیں، تاہم باغی اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں جاری لڑائی سے دمشق شہر میں پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے، اور یہاں دن میں صرف 3 گھنٹے ہی پانی دستیاب ہے، جبکہ شہر میں بوتلوں میں پانی کی فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے.
شام میں متعدد باغی گروہوں کی حکومت پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، اور قازقستان میں ہونے والے امن مذاکرات خطرے میں. ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی تھی. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے شمالی کوریا کے بین البراعظمی جوہری میزائل بنانے کے دعوے کو رد کیا ہے. واضح رہے کہ شمالی کوریا کے رہنما نے سال نو کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ بین البراعظمی میزائل کی تیاری اب آخری مراحل میں ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، عارف شمیم کی زبانی.
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں جنوبی کوریا کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بات واضح نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کی جوہری میزائل بنانے کی صلاحیت پر شک کا اظہار کر رہے تھے، یا وہ اس کو روکنے کے کسی اقدام کی طرف اشارہ کر رہے تھے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کے ذریعے شمالی کوریا کے اتحادی چین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا کہ وہ شمالی کوریا کو لگام دینے میں ناکام رہا ہے. انہوں نے لکھا کہ چین امریکہ سے یک طرفہ تجارت کر کے پیسے کما رہا ہے، لیکن شمالی کوریا کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کر رہا. بہت خوب. پیونگ یانگ نے گزشتہ سال بھی 2 جوہری تجربات کیے تھے، جن میں سے ایک کو اب تک شمالی کوریا کا سب سے طاقتور تجربہ کہا جا رہا ہے. اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے شمالی کوریا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جوہری اور میزائل تجربات بند کر دے. شمالی کوریا نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل کی تیاری میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے عارف شمیم سے سنی۔ سعودی عرب، مزدوروں کو قید اور کوڑوں کی سزا، یہ موضوع میں نے کیوں اٹھایا؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے، ہماری ویب سائٹ ہے اس وقت، یہ خبر آپ کو وہاں پر ملے گی جلی حروف والی بڑی خبر کے بعد چوتھے نمبر پر۔ اس کی تفصیل خاصی تکلیف دہ ہے کہ ورکرز کو کیسے قید اور کوڑوں کی سزا ملتی ہے کہ جنہوں نے گزشتہ برس تنخواہ کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا تھا۔ محنت کرو، معاوضہ نہ ملے، محنت کرو، محنتانہ نہ ملے، احتجاج کرو، ڈنڈے ملیں، کوڑے ملیں، سزا ملے، کیسا انصاف ہے یہ؟ تفصیل دیکھنی ہو تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے گا، جہاں پر اس وقت شان تاثیر کے خلاف توہین مذہب کے الزام میں مقدمہ درج والی خبر لیڈ کر رہی ہے، جس کی تفصیل بھی سیربین میں آیا چاہتی ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں پر نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
ڈیوڈ وارنر اور میٹ رینشا کی سنچریوں کے سبب آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف سڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن 365 رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ میٹ رینشا 18 چوکوں کی مدد سے 167 اور پیٹر ہینڈسکوم 40 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ ڈیوڈ وارنر ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ہارنے کے وقفے سے پہلے سنچری بنانے والے دنیا کے پانچویں بیٹسمین بن گئے، وہ 113 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خواجہ نے 13 اور کپتان اسمتھ نے 24 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے وہاب ریاض نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مصباح الحق اپنا بین الاقوامی کریئر ابھی جاری رکھیں۔
جب وہ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، ان کا موڈ دیکھیں گے، ان کے خیالات وہ اپنا بتائیں گے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہی ہم اپنی طرف سے جو کچھ کہنا ہوگا۔ ابھی تک تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اور کھیل جاؤ تو ہم تیار ہیں کہ آپ تھوڑے دن اور کپتانی کرو۔
جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان کیپ ٹاؤن میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن جنوبی افریقی وکٹ کیپر بیٹسمین ڈی کاک نے سینچری اسکور کی۔ نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو نیپیئر میں کھیلے گئے پہلے T20 انٹرنیشنل میں 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 141 رنز بنائے۔ محمود اللہ نے 52 رنز اسکور کیے۔ نیوزی لینڈ نے مطلوبہ اسکور 18 اوورز میں پورا کر لیا۔ کپتان ولیمسن نے 2 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے آؤٹ ہوئے بغیر 73 رنز اسکور کیے۔ عالمی نمبر 2 سرینا ولیمس نے آکلینڈ میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کا آغاز 6-3 اور 6-4 کی جیت سے کیا۔ فٹنس مسائل کا شکار سرینا ولیمس کا 4 ماہ میں یہ پہلا میچ تھا۔ برطانوی نمبر 1 یوہانا کانٹا چین میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی نے برنلے کو 2-1 سے شکست دے دی۔ مینچسٹر یونائیٹڈ نے ویسٹ ہیم کو 2 گول سے ہرایا۔ لیورپول اور سنڈرلینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزادے شان تاثیر کی کرسمس کے موقع پر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو تنازع کا باعث بنی ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، اس کا احوال ذرا دیر بعد آیا جاتا ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
ترکی میں پولیس نے استنبول کے نائٹ کلب پر حملہ کرنے اور 39 افراد کو ہلاک کرنے والے مشتبہ شخص کی تلاش کے عمل میں تیزی لاتے ہوئے چھاپے مار کر 12 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس نے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر کے خلاف توہین مذہب کے الزام کے تحت درج کیے گئے مقدمے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں کئی درجن ایسے غیر ملکی ملازمین کو قید اور کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے جنہوں نے گزشتہ برس تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا تھا۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک کے وزیر داخلہ کے اس بیان نے کہ نئے سال کی آمد پر جشن کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری لڑکیوں کے مغربی طرز کے لباس پر بھی جاتی ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ اپنی ٹویٹ میں شمالی کوریا کے بین البراعظمی جوہری میزائل بنانے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزادے شان تاثیر کی کرسمس کے موقع پر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو کے بارے میں صوبہ پنجاب کی پولیس نے ان کے خلاف توہین رسالت کے الزام کے تحت درج شدہ مقدمے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عابد حسین۔
4 جنوری 2011 کو پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں ان کے اپنے گارڈ نے اس لیے ہلاک کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کے مقدمے میں سزا یافتہ مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ آج 6 سال بعد ان کے بیٹے شان تاثیر بھی اسی حوالے سے خبروں میں ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام شان تاثیر ہے، آپ سب کو میری طرف سے میری کرسمس۔ اس کرسمس میری یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام اپنے ہم وطنوں کو اپنی دعاؤں میں رکھیں جو مذہبی استحصال کا شکار ہوئے ہیں۔
یہ تھی صوتی جھلک شان تاثیر کی اس ویڈیو کی جو کہ کرسمس کے دن انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر شیئر کی تھی، اور جس کے بعد سے ان پر سوشل میڈیا پر مسلسل توہین رسالت اور توہین مذہب کے الزامات لگ رہے ہیں۔ پھر 30 دسمبر کو لاہور کے اسلام پورہ پولیس اسٹیشن میں اسی ویڈیو کے حوالے سے توہین مذہب کے قانون 295A کے تحت نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ناصر حمید نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کو ایک USB سٹک موصول ہوئی جس میں مذکورہ ویڈیو موجود تھی۔ اس کے مواد کو سننے کے بعد پولیس نے ایس ایچ او ناصر حمید کی مدیت میں توہین مذہب کے قانون 295A کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ناصر حمید نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس ویڈیو کو فورینزک ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ویڈیو اصلی ہے اور اس میں موجود شخص وہی ہے جس نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ انسانی حقوق کے معروف وکیل اسد جمال نے بی بی سی کو بتایا
کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کے پاس ریکارڈنگ ہے کو جس شخص کا وہ پیغام ہے اس کو اس کی شخصیت کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو بات واضح ہے کہ جنہوں نے جو پیغام ہے اس میں انہوں نے اپنا نام بھی لیا ہے اور اس سے ایک نشاندہی تو ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کو باقاعدہ ایک سائنسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے متعلق قانون بھی موجود ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس اس قانون کے استعمال کرتے ہوئے اس شخص کی نشاندہی، اس کی آئیڈینٹیٹی جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے۔
یاد رہے کہ توہین مذہب کے اس قانون 295A کے مطابق جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی اقدامات یا اعمال جس سے کسی فرد یا گروہ کے مذہبی احساسات مجروح ہوں تو ایسا کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت سزا 10 سال قید، جرمانہ یا دونوں ایک ساتھ سنائی جا سکتی ہیں۔ جبکہ اسی قانون کی ایک اور شک 295C کا قانون توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اسد جمال نے مزید یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ممتاز قادری کیس میں دیے گئے فیصلے کے مطابق قانون پر تنقید توہین مذہب یا توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتی۔
ملک ممتاز قادری کے کیس میں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانون کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ توہین رسالت یا بلاسفیمی کے ضمن میں نہیں شمار کیا جا سکتا۔
دوسری جانب سنی تحریک پرجوش طریقے سے حکام پر زور دے رہی ہے کہ مقدمے کی شک بدل کر 295C کی جائے، کیونکہ شان تاثیر نے ایک سزا یافتہ مجرم کی حمایت میں بیان دیا اور عدالتی فیصلے اور قانون کی تصدیق کی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جماعت کے لاہور ڈویژن کے صدر مجاہد عبد الرسول نے بتایا کہ ان کی آج حکام سے ہونے والی میٹنگ میں حکومت نے ان کو یقین دلایا کہ مقدمے کی شک تبدیل کر دی جائے گی۔
آج حکومتی نمائندوں سے، سی سی پی او لاہور سے اور دیگر اعلی افسران سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے شان تاثیر کے اوپر 295C ایڈ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور علماء کرام کا اور اہل سنت کی تمام جماعتوں کا حکومت کے ساتھ اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون ہے۔
ادھر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے شان تاثیر نے کہا کہ وہ ایک طویل عرصے سے توہین رسالت کے قانون کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں اور اس موضوع پر بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن اتنا شدید رد عمل اور ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے مسلسل نشانہ بننے کا انہیں اندازہ نہ تھا۔
جب آپ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ فشو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات یا وہ بات پہ جا کر کوئی خطرہ ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ کام اس طرح کے ہیں کہ کبھی نہ کبھی خطرہ تو ہوگا، یہ تو پتہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔
یاد رہے کہ پچھلے سال ممتاز قادری کو سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے جرم کی پاداش میں سزائے موت دے دی گئی تھی، جبکہ آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف اپیل اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ حکومت پنجاب کے حکام سے بی بی سی کے مسلسل کے بعد بھی بات نہ ہو سکی، لیکن اب سوال ہے کہ آیا انتظامیہ سنی تحریک کے دباؤ میں آ کر مقدمے کی شق تبدیل کرتی ہے یا نہیں؟ عابد حسین، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں ایک ہندو تاجر کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف ہندو تاجروں نے بطور احتجاج اپنا کاروبار بند رکھا، جبکہ ساحلی ضلع گوادر کے علاقے پسنی میں ایک تعمیراتی کمپنی پر بھی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں دو مزدور زخمی ہوئے۔ یہ تفصیل ہمیں یا کہیے خلاصہ ہمیں محمد کاظم نے کوئٹہ سے بھیجا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں نے پاناما لیکس کے بارے میں سپریم کورٹ میں زیر سماعت درخواستوں کی پیروی کے لیے اپنے وکلاء تبدیل کر دیے ہیں۔ کل سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت کے دوران وکلاء کی نئی ٹیم عدالت میں ہوگی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ میں وکلاء کی تبدیلی سے متعلق جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق سابق اٹرنی جنرل مختوم علی خان وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرف سے عدالت میں پیش ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے وزیر اعظم کی نمائندگی سلمان اسلم بٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے دونوں صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اکرم شیخ کی بجائے سلمان اکرم راجہ پاناما لیکس میں ان کی نمائندگی کریں گے۔ سابق گورنر پنجاب شاہد حامد وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کی طرف سے عدالت میں پیش ہوں گے۔ شاہد حامد وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے بھائی ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ کل سے ٹیکس ادا نہ کرنے کی غرض سے قائم کی گئی آف شور کمپنیوں سے متعلق پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام آنے کے بارے میں دائر درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عدالت عظمیٰ میں اس بارے میں مزید دستاویزات بھی جمع کروا دی ہیں۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ناقابل تردید شواہد عدالت میں جمع کروائے ہیں، جس میں لندن میں وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے فلیٹ خریدنے سے متعلق کی جانے والی ای میل کی معلومات بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے آخری مرتبہ ان درخواستوں کی سماعت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنے حکم نامے میں کہا تھا کہ ان درخواستوں کی مکمل سماعت ابھی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ اس معاملے کے بہت سے پہلوؤں کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور تمام معاملات اور دستاویزات کا جائزہ لیے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ تاہم حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی عدالتی کمیشن کے قیام کی مخالفت کی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
یاد ہوگا گزشتہ دنوں ہم نے سیربین میں نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے خلاف جرائم پر ایک سیریز آپ کے لیے پیش کی تھی۔ آج سے ہم بعض ایسی پاکستانی خواتین کی کہانی یا کہیے آپ بیتی آپ کو سنا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثات کو، واقعات کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا اور دوسروں کے لیے قابل تقلید نمونہ بھی بنی۔ ڈاکٹر انم نجم سے ملی آج، جن کی زندگی ایک حادثے کے بعد ان کے بقول ایک بند گلی میں داخل ہوئی اور بند ہو کر رہ گئی، لیکن وہاں سے انہوں نے کیسے راستہ تلاش کیا۔ ڈاکٹر انم نجم کی کہانی خود انہی کی زبانی۔
میرا نام ڈاکٹر انم نجم ہے اور میں سی ایم ایچ مظفر آباد میں سائیکیٹرسٹ ہوں۔ میں تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہم لوگ پنڈی سے مظفر آباد آ رہے تھے، لیٹ نائٹ ٹائم تھا، تو راستے میں کچھ ڈاکو تھے، انہوں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، میرے والد نے گاڑی نہیں روکی تو انہوں نے فائر کر دیا اور وہ گولی جو ہے وہ میری گردن میں لگ گئی اور میری اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی، جس سے میری دونوں ٹانگیں، بازو، یہ سب کچھ جو ہے اسی وقت پیرالائز ہو گیا۔ وہی میڈیکل ٹریٹمنٹ اور سرجریز جو کچھ بھی تھا، تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہاسپٹلس میں گزرا اور جب ڈسچارج کیا گیا تو بتایا گیا کہ اس کا کوئی کیور نہیں ہے، لائف لانگ یہی اسٹیٹس رہے گا۔ میں خود سے بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود سے کروٹ نہیں لے سکتی تھی، ہاتھ تو دور کی بات بازو بھی نہیں ہلا سکتی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے لائف میں ایک مطلب نیا چیلنج تھا؟ اسٹارٹ میں تو وہ شاید ایک ڈینائل کا فیز ہوتا ہے کہ آپ ریئلائز ہی نہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا لیکن آپ ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ واقعی ہو گیا. اور میں بہت ہوپ فل تھی اور جو بھی ملنے آتا تھا اور ان کو لگتا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے کیونکہ میں اس طرح سے بیہیو کر رہی تھی اور آئی واز فیلنگ سو نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, بس میں یہاں سے ڈسچارج ہوں گی, واپس کالج چلی جاؤں گی, میں دوبارہ سے پڑھائی جوائن کر لوں گی, سب کچھ واپس ٹھیک ہو جائے گا. تو کچھ ٹائم تو اسی فیز میں گزر گیا, لیکن جب میں ڈسچارج ہو کے ہاسپٹل سے گھر واپس آئی وہ ایک ٹائم تھا کہ جب مجھے تب اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ ہو کیا گیا. میں ڈاکٹر سے پوچھتی تھی کہ میں کتنا عرصہ لگے گا مجھے ٹھیک ہونے میں, میں کب چلنا شروع کروں گی, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گی, دل رکھنے کے لیے کہا. اور میں شاک ہو گئی, میں نے کہا 6 مہینے, میں نے کہا آپ کو لگتا ہے میں 6 مہینے بیڈ پہ رہوں گی, میں 6 مہینے چلے بغیر رہوں گی, میں ایک دن گھر میں نہیں بیٹھ سکتی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے. پھر جب مجھے اب کہا گیا, ویل چیئر پہ بیٹھنے کی اجازت ملی, اس ایکسیڈنٹ پر اپنی ڈسیبلٹی پہ مجھے کبھی رونا نہیں آیا. وہ ایک دن تھا میں روئی ہوں اور وہ جو آنسو تھے وہ خوشی کے آنسو تھے. مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں آج موو کروں گی, میں آج بیٹھوں گی. اور جب میں اس ویل چیئر پر بیٹھی ہوں مجھے پتا تھا کہ بس اب یہی ہے. چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی تھیں میرے لیے, میری فیملی کے لیے, سب کے لیے. ڈیفینیٹلی ایک فل ٹائم کیئر کی ضرورت ہوتی تھی, ایک بندہ دن میں میرے ساتھ فل ٹائم ڈیوٹی دے رہا ہے, ایک بندہ رات میں پوری رات جاگ رہا ہے. ایک غصے کا فیز بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں, آخر کیوں, وائی می, ٹھیک ہے, وہ ایک فیز بھی آیا اور گزر گیا. پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہو گیا ہے, اب اس کو میں چینج نہیں کر سکتی, اب جو چینج کرنا ہے وہ مجھے اپنے اندر چینج کرنا ہے. انیبلٹی اور ڈسیبلٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. ڈسیبلٹی میں آپ وہ کام کر سکتے ہیں ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ, ایکسٹرا ٹائم کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص یہاں سے وہاں سامنے تک لیٹ سے جانے میں 2 منٹ لگاتا ہے, مجھے ہو سکتا ہے 20 منٹ لگیں, لیکن میں پہنچ سکتی ہوں. میں اپنے پیروں پر چل کر جاؤں یا ویلز پر چل کر جاؤں, اس سے فرق نہیں پڑتا. بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کیا وہاں جا رہی ہوں, کیا میں سفر کر رہی ہوں, میں رک تو نہیں گئی, چلتے رہنا امپورٹنٹ تھا. ایک وہ فیز تھا کہ جب مجھے یہ کہا جانے لگا کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں, آپ میڈیکل اسٹڈیز چھوڑ دیں, وہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. اور پھر میری ایک ضد تھی کہ میں نے واپس کالج جانا ہے, واپس میں نے پڑھائی شروع کرنی ہے. اور میرے پیرنٹس بھی انہوں نے خیر اس معاملے میں مجھے بہت سپورٹ کیا, اور میری ضد تھی تو وہ لوگ بھی میرے ساتھ, پوری فیملی موو کر گئی, ہم لوگ یہاں سے ایبٹ آباد شفٹ ہو گئے, جو کہ ایزی نہیں ہوتا ڈیفینیٹلی فیملی کے لیے. آپ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے لیے پروفیشنل ڈگری اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. میرے لیے فیوچر میں اگر میں فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں تو فائنینشلی مجھے خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس سے میں اپنی فزیکل ڈیپینڈنس کو کم کر سکتی ہوں, اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ میرے پاس ایک جاب ہوتی. مجھے جب یہ کہا جانے لگا کہ پڑھائی چھوڑ دو, کوئی اور کچھ اور کر لو, ایم بی بی ایس نہیں ہو سکے گا, تو وہ ایک ٹائم تھا جب مجھے لگنے لگا کہ میری زندگی کے سب دروازے مجھ پہ بند ہو رہے ہیں, کہ یہ میں نہیں کر سکتی, اگر میں نے یہ کیا تو میں ختم ہو جاؤں گی. میں نے اسپیشلائزیشن کے لیے سائیکیٹری کا شعبہ چنا, اور اس کے پیچھے 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ میری دلچسپی پہلے سے تھی سائیکیٹری میں. جب میرا ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے اس نے مجھ پہ کچھ ریسٹرکشنس لگا دیں کہ میں کچھ فیلڈس کو پرسو کر سکتی ہوں اور کچھ کو نہیں کر سکتی. ڈیفینیٹلی جن میں ہاتھوں کا کام تھا, گرپ کا کام تھا, وہ میں نہیں کر سکتی تھی. بہت کم اسپیشلٹیز رہ گئی تھیں کہ جن میں جا سکتی تھی, اور ان میں سے مجھے لگا کہ میں اپنا بیسٹ اسی میں دے سکتی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے اور جب وہ اپنی تکلیف بیان کرتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بہتر طور پہ اس کی تکلیف کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہوں, میں ان فیزز سے گزری ہوں, میں اس کی تکلیف کو بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہوں, سمجھنے کے علاوہ محسوس کر سکتی ہوں. اور ایک پیشنٹ جب میرے پاس آتا ہے تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو آٹومیٹیکلی اس میں ٹرانسفر ہوتی ہے. جب وہ مجھے اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو, اکثر مریض مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ میڈم ہم نے تو آپ کو یوں دیکھا اور پھر بعد میں ہمیں لگا کہ ہمارے مسائل تو کچھ بھی نہیں ہیں. جب میں ہاؤس جاب کے لیے آئی, اور شروع میں تو میں یہاں جو میرا آفس تھا میں اس سے نکلتی ہی نہیں تھی, میں اندر ہی بیٹھی رہتی تھی. مجھے باہر جاتے ہوئے لگتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے جاؤں گی تو سب لوگ مجھے عجیب طرح سے دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس ویل چیئر پر جا رہی ہوں تو جیسے یہ کوئی تماشا ہے, اور لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے, آج میں نکلتی ہوں, دیکھتی ہوں کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, جو ہو گیا ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا. بلکہ میں سوشل گیدرنگس پہ، شادی بیاہ کی تقریبات اور بھی جو اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں جاتی ہوں. شروع میں ان میں بھی بہت ہیزیٹیشن ہوتی تھی، لوگ اس طرح سے آ کے افسوس کرتے تھے اور اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے میری زندگی میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جیسے میری ڈیفینیشن ہی یہ ڈسیبلٹی ہے. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، اس کو میں نے اپنی ڈیفینیشن خود دینی ہے، یہ مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ڈسیبلٹی مجھے ڈیفائن نہیں کر رہی، اٹس جسٹ اے پارٹ آف مائی لائف، اٹس ناٹ مائی ہول لائف. موٹیویشن آلریڈی موجود ہوتی ہے، ہم ایک مثال کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ ایک چیز، وہ ایک پوائنٹ تھا میرے ذہن میں کہ شاید کسی ایک کے لیے، کسی ایک کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے، شاید کسی کو لگے کہ اگر یہ ہمت کر رہی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کہ ڈسیبلٹی از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. تو یہ ایک چیز تھی جس کے لیے میں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اسپیشلی جو لوگ فزیکل چیلنجز کے ساتھ ہیں ان کو میں موٹیویٹ کروں اور ان کے ساتھ ملاقات ہو اور ان کے مسائل پر بات ہو.
میں حادثے کے سبب معذور تو ہوئی لیکن فائنینشیل انڈیپینڈنس نے مجھے ایک آزاد پنچھی بنایا. تکالیف کو بہتر طور پر سمجھتی ہوں بحیثیت ڈاکٹر. یہ تھیں ڈاکٹر انجم انم نجم. باہمت خواتین کی کہانیوں کا سلسلہ ہفتہ تمام جاری رہے گا.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب لوئس کیسی رپورٹ پر بات کریں جو بالخصوص برطانیہ میں آباد پاکستانی یا پاکستانی کمیونٹی کے لیے، نجات کمیونٹی کے لیے خاصی اہم ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ رپورٹ سابق برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے حکم پر شروع کی گئی اور اس کو مرتب کرنے میں ایک سال لگا اور یہ دسمبر 2016 کے پہلے ہفتے میں ریلیز ہوئی. اس رپورٹ کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کیمرون نے پاکستانی عورتوں میں انگریزی کی لٹریسی یا شدبد بہتر بنانے کے لیے 20 ملین پاؤنڈ بھی مختص کیے تھے. رپورٹ کے اہم نکات یہ ہیں. 57% پاکستانی نژاد خواتین معاشی طور پر غیر فعال ہیں. پاکستانی مردوں میں بھی فعالیت یہ شرح باقی کمیونٹیز کے ساتھ زیادہ ہے. پاکستانی مردوں میں کیریئرز کے مواقع باقی کمیونٹیز سے کم ہیں اور ہر چوتھا پاکستانی، دھیان سے سنیے، ٹیکسی ڈرائیور ہے مرد. انگریزی پر عبور نہ ہونے کی بنا پر پاکستانیوں کو معاشرتی انضمام یا انٹیگریشن میں مشکلات پیش آتی ہیں. رپورٹ کے مطابق یہ مشکلات مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے کہیں زیادہ ہیں، جس سے انہیں روزگار کی تلاش میں خاصی مشکلات کا سامنا ہے. اس پر ہم نے ایک مذاکرہ کیا. اس میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ قاضی اشتیاق احمد صاحب، جو آپ کہیے کہ ترجمان ہیں بریڈفورڈ کاؤنسل آف ماسک کے. اشتیاق احمد عام طور پر وائٹ ہال کی بہت سی کارروائیوں کے تئیں شاکی رہتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کو بہت زوردار طریقے سے اس کا دفاع کرتے ہیں. ساتھ ہی اس میں شامل ہیں اکبر خان، جو چیئرمین ہیں بلڈنگ بریجز کمیونٹی آرگنائزیشن لیوٹن کی. وہ پاکستانی کمیونٹی میں عدم ترقی اور انضمام کی کمی کے ناقدین میں سے ہیں اور وہ ڈیم لوئس کیسی کی رپورٹ کے کئی مندرجات سے اتفاق کرتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر سندس علی یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی اسکالر ہیں، خود بھی پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں کئی رپورٹیں مرتب کر چکی ہیں. سب سے پہلا سوال میں نے قاضی اشتیاق احمد صاحب سے کیا، پوچھا کہ لوئس کیسی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، کیا حالات اتنے ہی خوفناک ہیں یا آپ کو کچھ مختلف نظر آتا ہے؟
جہاں تک مسائل کی نشاندہی ہے، بہت سے مسائل جو جن کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں کافی ریئلزم ہے. وہ یقیناً یہ مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی نے مختلف جو شعبے ہیں زندگی کے ان میں بہت پروگرس بھی کی. یہاں برطانیہ میں ہماری ایک اچھی خاصی بزنس کمیونٹی ہے، سیاسی طور پر ہم ہماری پوٹینشیل جو پارٹیسیپیشن ہے اس کی, اس میں ہم ایکسپانشن اور گروتھ دیکھ رہے ہیں لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, پروفیشنل جو یہاں طبقے ہیں اس میں ہماری کمیونٹی بڑا بڑھ چڑھ کے
ٹھیک ہے. میں آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کا بالکل موقف سمجھ رہا ہوں, لیکن جو یہ خامیاں کمزوریاں بتائی گئی ہیں ان کی بابت میری رائے جاننے میں زیادہ دلچسپی.
جو خامیاں بتائی جا رہی ہیں وہ کس ہر کمیونٹی میں پائی جاتی ہیں. اگر یہاں کے جو وائٹ کاؤنسل اسٹیٹ ہیں ان پر آپ جا کے دیکھیں جہاں اکثریت وائٹ لوگوں کی ہے تو وہاں بے روزگاری ہے مردوں اور عورتوں میں, وہاں ڈرگس کا مسئلہ ہے, وہاں ایجوکیشن.
یہاں ذرا سا توقف کیجیے اس لیے کہ میں اکبر داد خان صاحب کو لانا چاہ رہا ہوں. اکبر داد خان صاحب, قاضی اشتیاق صاحب نے جو کہا کہ یہ مسئلہ یا بیماری تو تمام کی تمام کمیونٹیز کی ہے, تو کیا یہ بیماری مشترکہ ہے یا اس میں حقیقت کا عنصر کچھ زیادہ ہے؟
کسی حد تک قاضی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے, لیکن دوسری طرف اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ ہماری جو ایشیائی خواتین ہیں اور ایشیائی کمیونٹی ہے جو ہے وہ کام کاج کے سلسلے میں کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. اس کی وجہ وہ ہمارا وہ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے کہ جی خاتون نے گھر میں رہنا ہے اور انہوں نے فیکٹری میں جا کے کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ان کا کام ہے بچوں کی پرورش کرنا. اور یہ ایک طویل عرصے سے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ یہاں بدل نہیں پایا ہے, یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے.
اکبر داد خان صاحب توقف فرمائیے, یہاں پہ میں سندس علی صاحبہ کو اس میں شریک کرنا چاہ رہا ہوں. سندس علی صاحبہ, خاتون گھر میں رہے, بچے پیدا کرے, کنویئر بیلٹ پہ رہے, ان کی پرورش کرے, یہ ایک ذہنی کیفیت ہے یا آپ کہہ لیں کہ اس کو اجاگر زیادہ کیا جاتا ہے؟ اس کے تناظر میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی تو اس نوعیت کی کئی ایک رپورٹیں مرتب کی ہیں نا, آپ کا تجربہ کیسا ہے, کیا ہے, کیا پاکستانی کمیونٹی پسماندگی کی شکار ہے اور اس کے پیچھے محرکات اتنے ہی آسان ہیں جتنے اس ڈیم کیسی رپورٹ میں گنائے گئے ہیں؟
یہ میں آپ سے بالکل اس بات سے اگری کر رہی ہوں کیونکہ میری جو ریسرچ ہے جو میں نے کی ہے کچھ سالوں, 6-7 سال سے میں اپنی پی ایچ ڈی ریسرچ میں یہ کر رہی ہوں, اور رپورٹ بھی میں نے کی تھی مسلم کاؤنسل آف برٹن کے لیے. اس میں میں نے ڈیٹا کو انالائز کیا اور دیکھا کہ مسلم کی انمپلائمنٹ ریٹ ہائی ہے اور اس میں زیادہ تر مسلم وومن کی, اور اس میں پھر بہت زیادہ اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے. اور اس میں ہم دو اسٹوریز ہمیں پتہ چلتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو مسلم وومن ہیں ان کی یہی پریفرنس ہے, ان کی ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ انہوں نے گھر میں رہنا ہے, اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے. اور لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو بہت زیادہ ان کو ایجوکیشن کی ان کی ایسپریشنز ہیں اور کریئر کی ایسپریشنز ہیں. تو یہ دو ہمیں اسٹوریز یہاں پہ نظر آتی ہیں. اور اس میں اب جو عورتیں ہیں جنہوں نے گھر میں رہنا, یہ ان کی اپنی پریفرنس ہے, لیکن اس میں ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے ڈسکریمنیشن کا. اور یہ میری ریسرچ میں نے یہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ مسلم عورتیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہے جابس اچیو لینا, ان کو ڈسکریمنیشن فیل ہوتی ہے, مے بی ان کی ڈریسنگ کی وجہ سے, ان کی ہیئر اسکارف کی وجہ سے. تو یہاں پہ ڈسکریمنیشن کا ایک ضرور فیکٹر ہے.
میں سندس علی صاحبہ آپ کے پاس پھر آؤں گا, ذرا میں موصوف اپنے اشتیاق صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. سر, یہ رپورٹ میں انگریزی زبان سے نابلد ہونا پاکستانی خواتین کی معاشی تنزلی اور غیر فعال ہونے کی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں؟
میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایشو تھا شاید پہلی یا سیکنڈ جنریشن, بالخصوص وہ خواتین جو پاکستان سے ڈائریکٹلی یہاں آئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وی آر ان ٹو تھرڈ یا فورتھ جنریشن کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک جنریشن کو 25 سال کا کاؤنٹ کر رہا تھا, اس لیے میں نے کہا تھا ایک نسل اور دوسری نسل, لیکن اگر آپ کہتے ہیں چار تو میں نے چاروں مانی.
ہاں دیکھیں, میں اپنے آپ کو سیکنڈ جنریشن کہتا ہوں کہ میرے جو والدین تھے وہ 1950s میں آئے تھے, آئی جوائنڈ دیم ان 67. اب میرے جتنے بھی بچے ہیں وہ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں, اینڈ آئی گاٹ 5 grandchildren as well.
ماشاءاللہ.
سو وی آر ان ٹو فورتھ جنریشن. ٹھیک, تو پہلی جنریشن یا دوسری جنریشن کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, ان کے پاس زبان نہیں تھی, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی, اور یہاں کی جو اپرچونیٹی تھی یا کلچرل کی وجہ سے یا ڈسکریمنیشن کی وجہ سے یا لیک آف اسکل کی وجہ سے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. لیکن یہ جو سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ جنریشن ہے, اس میں یہ ایجوکیشن یا زبان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% جو ہماری کمیونٹی ہے وچ از انڈر دی ایج آف 40, ठीक, तो आप जो अंडर एज 60% है उसमें तो ये मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर उनको अब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही या वो उनसे फायदा नहीं उठा रहे, तो उसमें जो डॉक्टर एलिस साहब ने कहा है कि वहाँ इस्लामोफोबिया और डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
यहाँ 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 अब लाना चाह रहा हूँ अकबर दास साहब को। अकबर दास साहब, आप क्या कहेंगे कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है या ये मसला तमाम कम्युनिटी के साथ है, खा वो स्पेनिश हो, उनका ताल्लुक अफ्रीका से हो, इंडोनेशिया से हो, चाइना से हो, कहीं से हो, ये भी मुश्तरका है क्या?
मोहतरम, ये जो मसला है होल्डिंग बैक से इन्फ्लुएंस कह लें या इफेक्ट कह लें कि जी हमारी ख्वातीन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में आगे नहीं बढ़ सकी, उसमें एक तो हमारा कल्चर है जो बैक हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से साथ लाए, और उसके साथ जुड़ा हुआ यहाँ का किसी हद तक हमारे मजहबी एलिमेंट का भी एक बड़ा अमल दखल है कि वो भी इस किस्म का मटेरियल अपनी जबानों से प्रोड्यूस करते हैं, तकारीर में फरमाते हैं और बयानात के जरिए वो सामने आता है, जिसमें औरत को बिल्कुल यही मशवरा दिया जाता है कभी खुलेआम और कभी अशारों और गनायों में कि जी घर ही महफूज जगह है।
यहाँ यहाँ सर मुझे इजाजत दे मैं आपसे इख्तलाफ करूँ, ये ऐसे बयानात कौन देता है, मस्जिद में इमाम साहब, मदरसे का उस्ताद, कम्युनिटी के दुकानदार, ये कौन है ये लोग जो कहते
हैं? ये एक जो रिलीजियस माइंडसेट है जो जो हर शहर में मौजूद है और वो भी इस प्रोग्रेस की राह में एक एक रुकावट है, क्योंकि उनका क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं इनके से होल्डिंग बैक।
आपने आपने इशारे में बहुत बड़ी बातें कह दी। सुंदस अली साहिबा, मैं ये बॉल आपके कोर्ट में रोल कर रहा हूँ इसलिए कि शोभा ख़वातीन तो आपसे ज़रा खुल के बात करते हैं ना, जितनी बातें अभी हमारे दोनों करम फरमाओं ने कहीं आप उनसे मुत्तफिक हैं, गवाही देंगी कि ऐसा ही है?
जी मैं अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आई थिंक बता सकती हूँ, जो मैं ऑफ्टन अपने इंटरव्यूज में बताती हूँ कि आई थिंक हमारे ये एक जो एटीट्यूड है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, इसमें अगर औरत का अपनी चॉइस है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हमारा एक माइंडसेट है हमारी फैमिलीज में, और अगर हम मॉस्क को छोड़ दें, हम दूसरे लोगों को सोचते हैं जो हमारे अपने घरों में माइंडसेट एक है, हमारा अपना एक कल्चर है मुस्लिम कल्चर, वो हमारे घर से शुरू होता है और वो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर औरत की अपनी चॉइस हो। तो जैसे मैं कह रही थी कि अब कुछ औरतों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ को नहीं करना पड़ता, उनकी अपनी चॉइस है। मैं पर्सनली मैंने अपनी एजुकेशन फॉलो थ्रू की और मैं अपनी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन जो ऑक्सफोर्ड गई जिसने PhD की, लेकिन मुझे भी बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़े बिकॉज हमारे कल्चर में ये एक माइंडसेट है। लेकिन उसके बावजूद औरतें इस कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली है और मैं इसीलिए जो आज मेरी अचीवमेंट है वो है क्योंकि इस कंट्री में बहुत ही अच्छा फेयर सिस्टम है। लेकिन ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं ये हम इनको
आखिरी जुमले कहने के लिए, ऐसा क्या हो कि जो हालात हैं वो ना हो, ऐसा क्या हो कि सब कुछ रावी बदल दे और तरक्की के मौके यकसा हो जाए? सबसे पहले काजी इश्तियाक साहब आपकी बारी।
हमारी कम्युनिटी में जो फॉरवर्ड मूवमेंट है प्रोग्रेस की, वो हर शोबे में देखने की नजर आ रही हुई है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए।
ये थे काजी इश्तियाक साहब, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मैं अपने दीगर दो मेहमानों को यानी अकबर दाद खान साहब को और डॉक्टर सुंदस अली को 30-30 सेकंड न दे सका। बहरहाल ये थी लुईस कैसी रिपोर्ट जो पाकिस्तानी आबाद, पाकिस्तान से मुतालिक लोगों, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुतालिक थी कि उनकी कैसी मुश्किलात हैं, खा वो पहली नस्ल हो, दूसरी नस्ल हो या तीसरी नस्ल हो। इसका तफसीली अहवाल हो सके तो हमारी वेबसाइट पर पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा, उम्मीद है कि वहाँ पर भी ये आ ही रहा होगा। तो साहिबों, यहाँ पर आज का एक्शन पैक सैरबीन अपने अख्ताम को पहुँचा, और इस एक्शन पैक प्रोग्राम की एडिटर थी अंबर खैरी, پروڈیوسر ساجد اقبال اور ساجد اقبال پوری ٹیم کو ٹریل کر رہی تھیں شمائلہ جعفری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈینی کاکس۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت سربین سننے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبریں، ذمہ داری ہے نادیہ سلیمان کی۔
ترکی میں پولیس نے استنبول کے نائٹ کلب پر حملہ کرنے اور 39 افراد کو ہلاک کرنے والے مشتبہ شخص کی تلاش کے عمل میں تیزی لاتے ہوئے چھاپے مار کر 12 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس نے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر کے خلاف توہین مذہب کے الزام کے تحت درج کیے گئے مقدمے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں کئی درجن ایسے غیر ملکی ملازمین کو قید اور کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے جنہوں نے گزشتہ برس تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا تھا۔ ایران میں طالب علم رہنما عارش صادقی کی اہلیہ ضمانت پر رہا ہو گئی ہیں۔ 19 سال کی سزا کاٹنے والے عارش صادقی گزشتہ 71 دنوں سے جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ شام کے باغی گروہوں نے رواں ماہ روس اور ترکی کی کوششوں سے ہونے والے امن مذاکرات کے لیے کی جانے والی تمام تر تیاریوں میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔